أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ صورت علم نشرح ہے اور مکی صورت اور آٹھ آیت ہے. یہ گزشتہ صورت کی توضیح اور تسکین ہے. جیسے اس صورت میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو تنگ دست پایا سو غنی کر دیا. علماء نے اس کے مختلف تدابیر عرض کی ہے. ایک یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائے تشریف فرما ہوتے ہیں، جس کو آپ دعا دیتے جو آپ کے ساتھ سروکار رکھتا اللہ تعالیٰ اس پر غنا کی بارش کر دیتا، جس کا حال ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے آپ کو بتایا اور آپ نے متعدد مرتبہ اپنا مال برائے تجارت آپ کے سپرد کر کے اسے آزمایا اور اس کے نتیجے میں ام المومنین آپ کی رفیق حیات بنی، میں سر کو آپ کے سپرد کیا اور بلکہ فوہبہ لہو فوہبت لہو آپ کو ہبہ کر دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو صورتیں ہیں خواہ وہ زراعت کی ہے یا تجارت کی، وہ اس قدر سود مند ہے اور دوسروں کے حقوق کے محافظ اور کفیل ہے کہ اس کے نتیجے میں غنا کا آنا ضروری. قرآن کریم سورۃ روم میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو تم زکات دیتے ہو سمجھتے ہو گھٹتا ہے وہ بڑھتا ہے، اور وہ جو تم ربا کرتے ہو سمجھتے ہو کہ بڑھتا ہے وہ گھٹتا ہے. وہاں ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ شرائع کی تکمیل سے انسانیت کی تکمیل ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور پایا آپ کو اہل و عیال والا. دیکھو دنیا میں تندرست اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جوا کھیلا ہو، دنیا میں تندرست اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا غرم تاوان اس نے برداشت کیا ہو، اور میں نے اہل و عیال اور وقت کا تقاضا ہے. اہل و عیال اور وقت کا تقاضا ہے کہ دین والوں کو کچھ ضرورت ہوتی ہے. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے اور میرے کام میں دیر ہو رہی ہے اور وہ نہیں ہوا ہوئی وہ نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ ایسا کون ہے جس کا کام نہ ہو؟ کام تو سب کا ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خاوند مال زوجہ سے غنی ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ یتأهل بأهلها، کسی شہر میں بیوی کا والدین کا مکان ہے جس کا وہ بھی ایک فرد ہے، تو خاون بھی وہاں پر جا کر کے خود بخود وطن اصلی کی وجہ سے مقیم ہو جائے گا اور بجائے قصر سے پوری نماز پڑھے گا. اور تو احناف کے متون و بتاوا صادر ہوئے، مطلب یہ کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو بہت تفصیل طلب ہے اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں اجمال تفصیل کا قائم مقام ہے. اب دیکھو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھیک مانگنے والے کو سختی مت کیجیے، جھڑکیے نہیں. اشارہ فرمایا کہ وہ مانگنے والا تو بن ہی گیا ہے. حدیث میں ہے کہ آتو ہو ولو جا عندکم فارس، خود نہ خود دو اگر کے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا. باقی علماء دین نے جو قصب اور سوال کا فرق کیا ہے وہ ایک حکمت تو ہے ایک مصلحت تو ہے، بولے کہ وہ شریعت نہیں. مثلا برہانی نے محیط میں لکھا ہے کہ مسجد میں سوال کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی مرا ہوا کتا وہاں ڈالے، اور اس کے امداد کرنا تعاون کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے مرا ہوا خنزیر وہاں ڈالے. اس لیے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بزرگان دین نے تمثیل دی ہے کہ یہ دونوں کام صحیح نہیں ہے، مسجد میں اللہ سے مانگا جاتا ہے. اس کے باوجود علماء دین نے کہا ہے کہ جس کا عذر واضح ہو وہ مانگ سکتا ہے. سنے کے بعد فانی کو آپ نے خود جمعے میں کرا دیا اور آپ نے کہا کہ یہ بہت تندرست ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دو. بخاری کتاب الجمعہ میں موجود ہے. پھر علماء نے فرق کیا ہے مانگنے کو اور دین کے لیے لوگوں سے طلب کرنے کو. یہ کہنا کہ مسجد بن رہی ہے، ادارہ تیار ہو رہا ہے، طلبا آ رہے ہیں، یہ مانگنا نہیں ہے، یہ تو ترغیب الی الحسنات ہے اور یہ تو انفاق فی سبیل اللہ کے موارد ہے، مواطن ہے. یہ تو عالم کے ذمہ بیان کرنا فرض ہے، جو ایسا نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا عند اللہ. مانگنا اس کو ہے کہ سردی آ گئی ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے، لحاف چاہیے، بال بچے زیادہ ہے، میری کوئی توفیق نہیں ہے، میری مدد، یہ مانگنا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پر وہ جو رب نے نعمت فرمائی ہے اس کا بیان فرمائے. تو تمام چیزوں کا شکریہ اس میں ادا ہو جائے گا، جب آدمی دین کا کام کرے گا. الم نشرح لك صدرک، سورۃ الم نشرح نزول میں 12 ہے، موجودہ ترتیب میں 93. خالص پیغمبران تسلی، کیا ہم نے کھولا نہیں آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ یعنی ایک سینے میں ایک تحمل چاہیے. دنیا میں کتنے سینے ہیں لیکن چند سینے ہوتے ہیں جو علوم سے آباد ہوتے ہیں. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، بس وہ شخص جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے اور وہ اللہ کے ہاں ایک نور پر ہو. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ شرح صدر دلیل ہے، مددی لائی. دیکھو ایک آدمی درس میں 15 منٹ 20 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن وہ گیٹ کے باہر ساتھی کے انتظار میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو سکتا. شرع صدر نہیں ہے. اور صدر سینہ، شرح صدر حقیقت میں تحمل عبائے نبوت پیدا کرنا. ابتدائے وحی میں جو آپ گھبرا گئے تھے وَلَقَدْ خَشِیتُ عَلَىٰ نَفْسِي، آپ نے کہا، تو علماء حدیث نے تطبیق میں کہا ہے نا کہ اصل میں آپ گھبرائے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے بار نبوت کا میں تحمل نہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں، یہ سب کچھ ہو. دیکھو مدد یہی کس طرح ہوتی ہے، ایک بچہ جب شروع کرتا ہے تو وہ ایک بسم اللہ 2-3 دن میں سیکھتا ہے، لیکن وہ بچہ جب قرآن مجید ختم کرتا ہے تو ایک پارا آدھا پارا دن کا یاد کرتا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، الم نشرح لك صدرك، کیا آپ نے کھولا نہیں آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ شرح الصدر ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے ہٹایا آپ سے بوجھ. وزر جس کی جمع اوزار آتی، مولانا فضل الرحمن کہتے تھے کہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، جو قوم کا بوجھ اٹھا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے جس کا بوجھ قوم کو اٹھانی ہوتی ہے، اور ہم نے ہٹایا آپ سے وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر. شاید وہ ماحول جس میں نزول قرآن ہو رہا تھا، شاید وہ ماحول جس میں پیغمبر مکے کے ماحولیات چھوڑ کر اور غار حرا تشریف فرما ہوتے، شاید وہ ماحول جس میں لوگ ننگے جسم کے ساتھ نماز پڑھتے اور سیڑھیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے، شاید وہ ماحول جس میں اپنی بچیاں اپنے ماں باپ زندہ زرغور کرتے، اس کو ذکر کیا ایک ایسے وزن سے، ایسے ثقل سے، ایسے بار نبوت سے جو کمر توڑ رہا. حضرت اقدس فقیہ ہذہ الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ ہم تمام اہل باطل سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے سے جو بات ساتھی چوہے بھونکتے ہیں، فرمایا پھر مجھ سے چلا نہیں جاتا. یہ آپ نے اس وقت کہا کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ پنجاب کے سابق امیر جمعیت علماء اسلام، کئی بیشبہا کتابوں کے مصنف، اہل حق کے بڑے آن بان قاضی مظہر حسین نے آپ کے خلاف کتاب لکھی، احتجاجی مکتوب بنام مولانا مفتی محمود، تو آپ نے صحابی کو تو غالباً بشیر رانا کو اس وقت صداقت نکالتا تھا، اس کو یہ جواب دیا کہ میرے بزرگ ہے وہ ناراض ہے، ناراضگی میں انہوں نے خط لکھا ہے، میں کوشش کروں گا راضی کرنے کی. لیکن جب آپ اس مجلس میں اٹھنے لگے تو آپ نے ایسے کمر پہ ہاتھ رکھا اور ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، ہم تمام اہل باطل کا مقابلہ کرتے تو ہم بڑے اچھے رہتے، لیکن اپنے جو پیچھے سے چھرے گھومتے ہیں اس سے پھر ہم سے چلا نہیں جاتا. منت بے گا نگا ہر گز نالم کہ با من ہر چکر دن آشنا کر، ہر کس از دست غیر نالا کنت اور سادی از دست خویش کنت پر یاد. اور ہم نے دور کر دیا آپ سے وہ وزن، وہ بوجھ جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر کو. دنیا میں ایسے وزن دیا سکتے محمد انور شاہ جس کے نیچے انسان اپنی کمر کو چور چور پاتا، مگر گھبرانا نہیں. مشکل آنے اس کے آسان نہ شود اور مرض را باید کہ ہر آسان نہ شود. مشکل وہ ہے ہی نہیں جو آسان نہ ہو. قابل قدر شخصیت کو چاہیے کہ وہ دنیا کے مشکلات سے نہ گھبرائے، آخرت کی مشکلات اللہ سے حل کرائے. رہے الفت میں کو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، رہے الفت میں کو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. اللہ اللہ، طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نبیر کارواں بدلا نہ ہم نے راستہ بدلا. اللہ تعالی ایک انسان کو ایک آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کی استقامت کو دیکھ کر کے اس کے ایمان کی قوت کو اس کے ساتھ آگے برتاؤ کرتا ہے. وَوَدْوَانَانْ كَوِدْرَكْ، اور ہم نے دور کیا آپ سے آپ کے وزن اور آپ کے اور اس گرانی کو. دعات کا لفظ دعات ہی صحیح ہے، دعات صحیح نہیں. بعض محققین نے جو مختلف جگہ دعات کو ترجیح دی ہے وہ اسے تجویدی اور فقہی غلطی ہو گئی. ایک تو علماء نے بڑی کتابوں میں وضاحتیں کی ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھو دنیا میں قرآن پڑھنے کا ایک طبقہ مصری ہے وہ دعاتی ہے، دوسرا طبقہ حرمین شریفین کا مصلی ہے 1400 سال سے متواتر وہ دعات ہے. فما ذا بعد الحق الا الضلال، اب جس کے بعد بھی دعات کہے گا آدھی گمراہ ہوگا. ملا وقاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر نقل کیا ہے کہ اگر قصدن دعات پڑا اور یہی خیال ہے اس کا، فسدت صلاته نماز فاسدے، وبانت عنہ امراته، اور بیوی بھی علیحدہ ہو جائے گی، وصار مرتدہ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے دور کیا آپ سے آپ کی گرانی. خود اس مسئلے میں گرانی، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اعظم سے اعراب کسی غلطی کا کوئی اعتبار نہیں، لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَتَكَلَّمُوا كَلَامًا فَصِيحًا، عزیزم مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھوایا اور اس میں ارتضوات کی ترجیح قائم کی، کیونکہ وہ پانی پتی تھے، پانی پتی لوگ ارتضوات کہتے ہیں. میں نے ان کو صرف ایک خط لکھا اور میں نے کہا کہ گلستان جوہر میں آپ نے باہر ملک سے قرآن منگوائے اور ان کی موجودگی میں ایک پاکستانی قاری نے زواد پڑھا، اس کے بعد حشر کیا ہوا کہ قرائے مصر نے کہا کہ اس کو نکالے ورنہ ہم جا رہے ہیں. ایک زواد ما نزل اللہ فی القرآن زواد هذا خطا فاحش. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھولا نہیں آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ تو جب سینہ کھل جائے گا تو یہ مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے 18 سال دعات پڑھا ہے، اس وقت کے علماء و اساتذہ پر اعتماد کر دیا، لیکن جب مسئلہ واضح ہو گیا تو میں رجوع ہو گیا اور میں بات شروع کر دیا. کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے اور فقہی ہے، اس واسطے ان نمازوں کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جس پر کسی اور جگہ میں تفصیلی کلام بھی کروں. یہ ان مسائل میں سے ہیں جیسے ہم حدیث بیان کرتے تھے کہ جس شخص کی آپ نے عیادت کی اور وہ لکڑی پر سجدہ کرتا تھا آپ نے اس کو منع کیا، اور تکیے پر کرتا تھا اس کو منع کیا. اب ہم خود تکیہ اور میز رکھ کر کے اس پہ امامت کرتے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ یہ روایت صحت کو پہنچ رہی ہے. اور محقق الاسلام ابن الحمام نے فیض القدیر شرح ضائع میں لکھا ہے کہ سوائے عبدالحق کے بقیہ تمام لوگ اس میں قابل اعتماد ہیں، اور عبدالحق کا بھی انجمال اور ہو چکا ہے. مسئلہ دوسرا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت کو فقہا نے اختیار نہیں کیا. کیا کیا؟ کیونکہ امام محمد کی کتاب الاصل میں موجود ہے کہ اگر تکیہ رکھ لیا اور اس پر سجدہ کیا تو یہ سجدہ علی الارض ہوگا، یہ ایمان نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے شوال کے 6 روزے باوجود اس کے کہ اس کی حدیث صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں سوائے بخاری کے سب کتابوں میں، لیکن اس پر عمل امت نہیں ہے، بلکہ راسخین جیسے بخاری فی الرجال اور ابو حنیفہ اور امام مالک فی الائمہ والفقہ، انہوں نے راسن بالکل اس پر عمل نہیں فرمایا، شوال کے 6 روزے نہ رکھنے کو بہتر کہا ہے. تو نفس روایت کا وارد ہونا یہ دلیل عمل کی نہ کی ہے، جیسے بخاری میں ام المومنین فرماتی ہے کہ پیغمبر جب بھی عصر کی نماز پڑھا کر میرے گھر آتے تو 2 رکعت ضرور پڑھتے. جب یہ روایت مشہور ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا. ام المومنین کی خدمت میں خبر گئی، ام المومنین نے کہا کہ مجھے ام سلمہ نے کہا. ام سلمہ نے کہا کہ مجھے بھی حیرت تھی اور میں نے پیغمبر سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ وہ 2 رکعتیں جو زور کے جو سنت پڑھی جاتی ہے. وفد عبد القیس آیا تھا، ان کو غنائم تقسیم کرتے ہوئے رہ گئے تھے، فہما آتان، یہ وہ 2 رکعت. تو ائمہ اس پر بددستور قائم رہے کہ عصر کے بعد مطلق نوافل پڑھنا منع ہے، باوجود اس کے کہ بخاری میں حدیث ہے ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر ودخل بیتی الا صلی رکعتین. حضرت عائشہ، تو وہ شیخ شوال کے 6 روزے مسلم میں رو رہے ہیں، میں کہتے ہیں بخاری کی حدیث بولی، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، جوابات دے. اسی طرح امام ترمذی نے کچھ احادیث پیش کیے کہ اس پر باوجود صحت کے عمل نہیں ہوا ہے. اسی طرح یہ جو حضل ہے، حضل اس کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ ائمہ نے ناپسند کیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ تلک الموعودۃ الصغرا، یہ بھی زندہ در غور کرنے کی قسم ہے. تو احادیث مبارکہ میں علم الحدیث کے لیے، روایت کے لیے ایک علم درایت چاہیے. خطیب نے ایک کتاب لکھی علم الروایہ اور دوسری لکھی علم الدرایہ. تو درایتانا یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو امامت کی ضرورت ہو اور وہ رکوع اور سجود پر علی الارض قادر نہ ہو، درمیان میں کوئی چیز رکھ کر سکتا ہو، تو فقہا نے لکھا ہے کہ متصل بالارض فی حکم الارض، متصل بالارض فی حکم الارض. تو جو آدمی میز پر یا تکیہ پر سجدہ کرتا ہے آپ اس کو مومی نہیں کہیں گے، انہو لیس بمؤمن، اشارہ کرنے والا. تو جب اشارتی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر رکعتی ہے، انتقالاتی ہے. اس لیے ابن عابدین نے کہا کہ حتی صحت خلفہ صلاۃ القائمین، ایسا شخص جو سامنے میز وغیرہ رکھ کے اس پہ امامت کرے اس کے پیچھے اصحاء کی نماز درست اور صحیح ہے. فتاوی شام صلاۃ المریض، بڑی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں. تو صرف اس مسئلے کو اگر آدمی دیکھے کہ ہم نے یہ کہا ہے، ایسا تو کہا گیا، کوئی شک نہیں ہے. خود پیغمبر فرماتے ہیں نہایتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها، میں تم کو قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب کہتا ہوں جایا کرو. میں نے منع فرمایا، اس کے بعد منع دے دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کے پٹوں کو منع کرتے تھے اور بال سیدھے نکلوانے کو سمجھتے تھے. آپ پر واضح ہوا کہ یہ عمل زلفہ والا صحیح ہے. تو آپ نے رجوع فرمایا, بخاری میں آپ نے اعلان کیا. ایسے کتنے مسائل ہیں جب صاحب وحی اس میں رجوع کرتا ہے اور صاحب وحی اس میں دوسری رائے اختیار کرتا ہے, تو امت کا ایک فقیہ یا ایک محدث, وہ اگر ایک مسئلے میں سہولت کے لیے دوسرے مسئلے پر عمل پیرا ہو جائے تو اس میں کیا اجنبیت اور توافش ہے؟ یہ تو عین مسائل شریعہ کے مطابق ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہ حق نادل خیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ على کل شیء قدیر. اور ہم نے دور کیا آپ سے وہ گرانی اور بوجھ, الذی انقض ظہرک, وہ جس نے توڑ رکھ دی آپ کی کمر. ایسے ایسے بوجھ, ایسے ایسے گرانیاں پیش آتی. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ میں تیرا ذکر کو ہر ذکر سے بالا کر دوں. ورفعنا لک ذکرک, تاج دلو لا کے گل تخت بسر خدے, زکتان میں محمد نبی اکرم خدے. یہ پشتو شاعر کہتے کہ آپ کے ہر ہر نام میں آپ کی بلندی اور عظمت. ورفعنا لک ذکرک, دیکھو قرآن کی برکت سے ہی ہم اور آپ اکٹھے ہیں. قرآن ہی درمیان میں ہے تو میں پڑھانے میں خوش ہوں, آپ سننے میں خوش ہیں, پوری امت مسلمہ آج اس پر خوشی منا رہی ہے, اور ہم فقیر اور عاجز اور مسکینوں کے حق میں دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو دونوں جہانوں کی روشنائی نصیب فرمائے, سرخروی عطا فرمائے. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے رفعت دی ہے آپ کے ذکر و خیر کو. قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھ دی ہے. یہ تو خالص وحی کے مقالات ہے, اس کا کام تو رفعت ہی ہے, بلندی. ولو شئنا لرفعناه بها, ہم تو اس شخص کو اٹھا رہے تھے, رفعت دے رہے تھے, ولكنه اخلد الى الارض, لیکن اس نے گٹیا کام کیا اور زمین میں زندہ درگوز ہو گیا. کیوں؟ وہ کام صحیح نہیں تھے جو اس نے اختیار کیا. تو ایسے کام کرنا جو شریعت میں پسندیدہ ہو رفعت کا باعث ہے, اور ایسے کام کرنا جو شریعت میں مناسب نہ ہو وہ ذلت کے باعث ہے. تو اقبال نے صحیح کہا ہے کہ قدسی الاصل ہے, اس کی اصل ہی وہی ہے, خدا تعالیٰ کا پیغام و ارشاد ہے, رفعت پہ نظر رکھتی ہے. آپ نے مسلم کے حدیث میں کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ تعالیٰ رفعت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے قوموں کو. ویضع بہ آخرین, حضرت عمر کی روایت. کتنی عجیب بات ہے کہ جب کلمہ پڑھا جائے گا تو محمد اور رسول اللہ ساتھ ہوگا, جب اذان دی جائے گی تو اس میں اشہد ان محمد اور رسول اللہ آئے گا. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے اٹھایا, ہم نے بلند کیا, ہم نے اونچا کیا. اس عاجز اور فقیر جس کو علمی رائے دینے کا کوئی حق نہیں, وہ کسی نے شعر کہا ہے نا کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, زکات اچھی, حج بھی اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں یہ سرف کے خواجہ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں. طالبی بھی شہر یاد ختم موت کے حق میں مرزا کے خلاف تقریر کرتے تھے. ہمارے ساتھ یہ حافظ محمد وہ کھڑا ہو جاتا تھا نماز کے بعد، نماز اچھی، زکات اچھی، روزہ اچھا، وہ حج بھی اچھا، مگر میں بابا جی جس کے مسلمان اور میں جب تک کر کروں یا سرف کے خواجہ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دنیا جب ہو درد دل سوز جگر سے بڑھتا. ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے بلند برتر کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. سبحان اللہ، آپ جہاں قرآن ہوا محمد رسول اللہ کا بیان ہے، قرآن معتبر تب ہے جب آپ کے حدیث کی نگرانی میں، فقہ وہ معتبر ہے جو آپ کے حدیث کے موافق ہو یا اس سے مقتبس. فإنما العسر يسرا، بے شک تنگیوں کے ساتھ یہ آسانیاں ہوتی ہیں. انما العسر يسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. عسر مانا گرانی اور یسر مانا آسانی. دو عالم گزرے ہیں، دونوں بھائی تھے، ایک کی کتابیں بہت مشکل تھی اس کو ابو العسر کہا گیا، اور دوسرے کی کتابیں بہت آسان تھی ان کو ابو الیسر کہا گیا. بزدوی جو ہے اصول البزدوی کے مصنف، یہ ابو الوسر ہے نا، اور ان کے بھائی ابو الیسر. ان شان الہی دیکھے کہ ان کی کتابیں معروف ہے، ابو الیسر کی غائب ہو. کہتے کہ استاد سے مشکل کتاب پڑھنی ہوتی، آسان اور نرم کتاب وہاں شم مطالعہ کر لے، اس کے لیے احمد علی کو یہاں آنا اور بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسرا انقلاب امت ہو، بوادر و نوادر ہو، لیکن التکشف اور بیان القرآن کا مطالعہ نہیں ہو سکتا. بیان القرآن کے لیے تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کسی عالم کی نگرانی میں مطالعہ کیا جائے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دعا میں آپ کی حیات اور ممات اور آپ کی دونوں جگہ کی زندگی بیان فرمائی، اور سورت الم نشرح کے اندر آپ سے تکلیفیں، مصائب، شدائد و آلام دور کرنے کی بشارت سنائی. اور تنگی بھی دو جگہ ہے، ایک دنیا میں اور دوسری عقبہ میں، اور سہولتیں بھی دو جگہ ہے، ایک دنیا میں اور دوسرا آخرت میں میدان حشر میں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اشتدت بکل بلوا ففکر فی الم نشرح، جب تکلیفیں زیادہ ہو تو سورت الم نشرح میں غور کرو نا. فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح، دونوں آسانیوں کے بیچ میں مشکل ہے، یعنی اول و آخر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. بھائی ایک کام جب شروع ہوتا ہے کتنا مشکل، ایک ٹرک آ گیا اینٹوں کا، آپ اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ انہیں کہے کہ آپ صبر کریں اور ہم اتار کے لاتے ہیں تو آپ آدھے دن میں ایک دن میں لے آئیں گے اندر. انما العسر یسرا، ایک آدمی سے جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ کتنا قریب مانتا ہے، لیکن وہ شخص پر آپ کا حد درجے معتقد ہو جاتا ہے. انما العسر یسرا، اسی طرح معاشرہ بنانا، معاشرے کو سہولت سکھانا، معاشرے کو اسلام کے قریب لانا، معاشرے کو اسلامیات اور ان کی قدر و منزلت سمجھانا، یہ بھی امت کا فریضہ تھا. فیضا فرغ تفنصب، بس جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. فإذا فرغت من أمورك الدنيا فانصب فاعبد فانصب فقم فصلي لربك فانصب. عبد الله بن عباس نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ نماز کے اختتام پر دعا ہونا چاہیے، اور غالیۃ المواعظ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عند ختم کل خیر وحسنۃ دعاء مستجاب، ہر نیکی کے کام کے اختتام پر دعا قبول ہوتی ہے. تو جنہوں نے سنتوں کے بعد دعا کی کوئی حرج نہیں ہے، جنہوں نے فرضوں کے بعد دعا کی ہے وہ زیادہ آرام میں ہے، جنہوں نے پوری نماز کے بعد دعا مانگی کیا حرج ہے اس میں. ہندی کے اندر ایک مثال لکھی ہے کہ اگر لوگ مل کر کے سورہ فاتحہ تلاوت کے طور پر پڑھے تو منع کیا جائے، یہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ سورۃ فاتحہ و دور دعا کے پڑھے تو لا یمنعو، منع نہ کیا جائے. باہر میں بھی لکھا ہے، تبیین میں بھی اور نہر میں بھی، بلکہ فتح القدیر میں بھی مل گیا کہ امام یعتاد بعد کل صلاۃ فجر یقرأ علی القوم اول البقرہ وآیتین منہا سمان فلان فلان فلان، فرمایا لا یمنع، پڑھے نا کیا حرج. تو اگر امام عشاء کے بعد شب جمعہ کو سورہ ملک پڑھے تو پڑھے نا کیا حرج ہے. تنقیدیوں کا ضد جو ہے یا مماتیوں کا اناد لے سب دلیل شرعی.
وللدعوات تاثير بليغ وقد ينفيه اصحاب الضلال،
دعاؤں کا اثر یقینی ہے، نہ ماننے والے میرے گمراہ اور بے دین.
ورفعنا لك ذكرك فانما العسر يسرا انما العسر يسرا فاذا فرغت،
دعا بالتفصیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی کو فراغ ملتا. اس لیے فقہ کہتے ہیں کہ بعد المکتوبہ قبل السنہ کالظہر والمغرب والعشاء لا يدعون بدعاء طویل ولا يجلسون للتسبیحات ولا للتحلیلات ولا للتمجیدات ولا للتحلیلات، بلکہ یہ کام بعد ما فرغا من السنن والنوافل ہونا چاہیے.
ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ ایک اولویت کا مسئلہ ہے، میں نے کہا لیکن ہے متفق علیہ بین المحدث والفقیہ. شاہ ولی اللہ محدث نے کہیں کہا تھا کہ کبھی اوراد پہلے کر لے سنت بعد میں پڑھے، اور کبھی سنت پہلے پڑھ لے اوراد بعد میں کر لے. مولانا لکھتے ہیں معرف و سنن میں، وکان شیخنا لم یرضا بی، شاہ انور شاہ سے ہم اس پر خفا ہوتے تھے، فرمائیے تو موقت و غیر موقت کا فرق مٹایا جا رہا ہے. یہ جو درمیان میں تسبیحات ہے تطوعات ہے یہ تو مشکل سے نفل ہے، اس کے تو استحباب ثابت کرنا مشکل ہے، جبکہ رکعتین بعد المغرب یا رکعتین بعد الظہر یا رکعتین بعد العشاء یہ یقیناً موقعات. میں نے ایک تفصیلی خط مولانا عبد القیوم جامت برکاتہم کے نام ان کے مفتی صبور بارک اللہ فی علمہ و عملہ کے ایک تحریر کی اصلاح پر لکھی، وہ القاسم کے ذریعے پڑھ لیا جائے، بہت کچھ ابواب اور دریچے علم کے کھل جائے. پھر حنفیہ کے درس میں اتنے سخت اقوال ہے، ایک قول یہ کہ اگر کوئی شخص فرضوں کے بعد تسبیحات تحلیلات دعوات تفصیل سے کرے اور بعد میں اٹھ کے سنتیں پڑھے تو فرماتے ہیں سنت فوت ہو گئی ہے، اب یہ نفل پڑھے گا. اور دوسرا قول یہ کہ سنت تو سنت ہے لیکن لا طریقہ سننا ہے، خلاف سنت طریقے سے ہے، جیسے ولیمے میں ڈول ڈپک رہے، شیطان میں اعلان، تو ہر دونوں قول نہ پسندیدہ ہے.
فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائے تو پس آپ متوجہ الی اللہ ہو. اور اس کا ایک طریقہ دعا ہے، پیغمبر چونکہ ہمیں وقت دعا تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، رواہ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابو یعلا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور رب کی طرف توجہ فرمائیے. جس طرح ظاہراً دعا ہے، ہماری جو دعا ہے یہ رسمی دعا ہے، لیکن ہونا چاہیے، کیونکہ رسول کی وجہ سے اصول محفوظ ہے. اور اگر تفصیل اور تفہیم کے ساتھ دعا ہو تو وہ قلب کی دعا ہے. ان اللہ لا يقبل یا لا يسمع عن قلب لائن، غافل دل کی تو خدا نہیں سنتا. تو ظاہراً جو عمارت دعا کی بنتی ہے وہ ہے فنصب، اور باطناً جو اخلاص کے ساتھ بنتی ہے وہ ہے فرغب. اور اب بھی جو نہ مانے وہی دعا غربا، ہاں سابق سے وہی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبَّكَ فَارْغَبْ اللَّهُ أَكْبَرُ، تو ہر اس میرے کے کیا حاجت. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللَّهُ أَكْبَرُ، تو یہ دو باتیں ان کو بابا جی اور اسے یاد کرائی. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِ الْيَوْمَ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الْآخِرَةُ، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.